جس کے اندر حیا آ گئی اس کے اندر ایمان آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے, یعنی شعبت من الایمان. پھر آپ نے فرمایا کہ حیا خیر کے سوا کوئی چیز نہیں لاتی. اب حیا جو ہے بنیادی طور پہ تو آپ دیکھیے کہ بظاہر ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ اس کا تعلق پردے سے, حجاب سے, لباس سے, لیکن لفظوں کی بھی حیا ہوتی ہے. زبان سے کیا لفظ بولتے ہیں آپ, ذہن کی بھی ایک حیا ہوتی ہے, دل کی بھی ایک حیا ہوتی ہے. کن چیزوں کی محبتیں دل میں پالی ہوئی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو اس درجے کی جو حیا کا حق ہے. صحابہ کرام نے پوچھا ہم اللہ کے بارے میں حیا کا صحیح حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سر اور جو کچھ اس میں محفوظ ہے, یعنی خیالات, ذہن, سوچیں, اس کی حفاظت کرو, اور پیٹ اور جو کچھ اس میں محفوظ ہے اس کی حفاظت کرو, یعنی مین کھانا جو جاتا ہے, حلال کا جاتا ہے, حرام کا کھانا جاتا ہے, کون سا, اور دنیا کی زینت کے ترک کرنے اور موت اور بدن کے گل سڑ جانے کو یاد کرو. اس سے انسان اللہ سے حیا کا حق ادا کرتا ہے. اب دیکھیے گناہ کب ہوتا ہے, جب اللہ سے حیا نہیں رہتی. دنیا والوں کے ساتھ جب ہماری حیا اٹھتی ہے نا تو ہماری زبان کھلنے لگتی ہے. بالکل اسی طرح انسان کی حیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اٹھ جاتی ہے جب وہ دوسروں کو دیکھ کے تو گناہ چھوڑ دے, لیکن رب کے سامنے گناہ جو ہے وہ نہ چھوڑے. رب کے سامنے گناہ کرنا نہ چھوڑے اور دوسروں کے ساتھ گناہ جو ہے وہ چھوڑ دے. اسی طرح ایک اور چیز جو آپ کی شخصیت کو خوبصورت رنگ دے گی وہ کیا ہے, میانہ روی, اعتدال, بیلنس پرسنالٹی. کیونکہ جتنا حسن بیلنس چیز میں ہے اتنا حد سے بڑی اور گھٹی میں نہیں. کہتے ہیں کہ تم اپنے کاموں میں میانہ روی اختیار کرو کیونکہ اس سے زیادہ نفع بخش, امن اور حفاظت کی ذمہ دار اور فضیلت اور بزرگی کی نشانی کوئی اور نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس چیز کو پسند کرتے تھے؟ میانہ روی کو پسند کرتے تھے. بعض لوگ دین کے نام پہ حد پہ چلے جاتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ میانہ روی کیا ہے, کہ انسان عبادت بھی کرے اور اپنے نفس کے تقاضے بھی پورے کرے, کھانا کھائے بھی اور کچھ بھوکا بھی رہے, لباس پہنے بھی لیکن بہت زیادہ حدوں سے نہ گزرے. بعض لوگ ایکسٹریمز پہ آتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو دین سے تعلق جوڑتے ہیں وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تقوی اور ورا کا ایک ایسا مجموعہ دکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ اس معاشرے میں سیٹ نہیں ہو پاتا. اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں وہ صرف اس لیے دین کی طرف نہیں آتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کام جو ہیں وہ کر نہیں پا رہے, اور جس کے اندر یعنی مین ہم ایسا کر نہیں سکتے تو وہ پھر دوسری حد پہ چلے جاتے ہیں. اور کبھی ان کے اندر تھوڑی سی اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے خود کو تو سچا ثابت کر لیتے ہیں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں, اور وہ دوسری گناہ کی حد پہ گزر جاتے ہیں. اسی طرح ایک اگلی چیز جو آپ کو خوبصورت بنائے گی وہ ہے آپ کا صبر اور تحمل. یہ تو سب سے مجھے لگتا ہے کہ اہم چیز ہے. صبر دو قسم کا ہوتا ہے, ایک بدنی صبر جیسے مشقت برداشت کرنا, عبادت کے مشکل اعمال برداشت کرنا, وضو کرنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, لیکن ایک اور صبر بھی ہوتا ہے وہ نفسانی, سائیکلوجیکلی صبر کرنا. یہ مشکل ہے. یہ کون سا ہے؟ جو خواہشات کے تقاضوں کے جواب میں کرنا پڑتا ہے. طبیعت کی مرغوب چیز سامنے ہے, آپ کو رکنا پڑ رہا ہے. اور صبر کی یہی وہ قسم ہے کہ جو پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش سے متعلق ہو تو اس کو عفت کہتے ہیں. یعنی جس نے اپنے پیٹ میں حرام لقمہ جانے سے بچا لیا اپنے آپ کو, یا اپنی شرمگاہ کو حرام جگہ سے جاننا, تو وہ پاک دامن ہو گیا. اگر میدان جنگ میں صبر ہو تو اسی کا نام شجاعت ہے. غصے کے وقت میں صبر کر لیں تو اس کا نام حلم ہے, تحمل ہے. اور کسی پریشان کرنے والی مصیبت سے ہو تو اس کا نام فراخی ہے, اور اگر کسی معاملے کو راز میں رکھنے سے متعلق ہو, پوشیدہ رکھنے سے, تو اسی کو رازداری کہتے ہیں. اگر ضرورت سے زائد چیزوں کو زندگی سے نکالنے کا نام ہو تو زہد کہلاتا ہے, اور اگر تھوڑی سی ضروریات پہ مطمئن ہو تو اسی کا نام قناعت ہے. آپ نے نوٹ کیا ایک صفت صبر کی آپ کے اندر کس کس طرح سے رنگ ڈالتی ہے. مختلف چیزوں میں انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لے, اللہ تعالیٰ خود بہت اس کو بڑھا دے گا. اور یہ صبر کی خوبی جتنا انسان کو فائدہ دیتی ہے اتنا کچھ اور کوئی چیز نہیں دے سکتی. کیونکہ ایک صبر ہوتا ہے مشکلات میں صبر, غم ہے تکلیف آئی آپ صبر کر رہے ہیں. ایک صبر ہوتا ہے عافیت میں صبر, خوشیوں میں صبر, یہ زیادہ مشکل ہے. ہم غموں میں تو رود ہو کے صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن خوشیوں میں ہم قابو میں نہیں آتے, عافیت میں صبر نہیں کرتے. یعنی مومن مصیبت پر صبر کر لیتا ہے لیکن عافیت پر صبر کرنا صدیق کا کام ہے, پھر انسان مقام صدیقیت پہ پہنچتا ہے. عبد الرحمن بن عوف ہیں, کہتے ہیں کہ تکلیفوں سے ہماری آزمائش ہوئی تو ہم نے صبر کیا, لیکن جب نعمت اور آسائش سے آزمائش ہوئی تو ہم صبر نہ کر سکے. یعنی جب دنیا بڑھتی ہے تو پھر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. تو حقیقت کیا ہے, جو عافیت میں صبر کرے وہ مرد جوان ہے, جو شکر اور صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور معرفت کا یہ حق ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرو. ہوتا ہے ہم سے ایسا صبر, یعنی کوئی مشکل آ جائے اور کسی کے سامنے ذکر ہی نہ کریں. مجھے تو ایسے لگتا ہے اپنی کسی مشکل کسی تکلیف کا کسی دوسرے کے سامنے اظہار کرنا ایسے ہی ہے جیسے نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکایت لگا رہے ہیں, ایسا نہیں لگتا؟ اللہ تعالیٰ کی شکایت, اللہ نے یہ مشکل ڈال لی نا, میں کسی اور کو کیوں بتاؤں؟ بہت بتانا ہے تو اسی رب کو ہی بتا دیں کہ اللہم, وہ دعا ہے نا حضرت ایوب علیہ السلام کی کہ ربی انی مسنی یضر, یہ اللہ سے شکوا کر رہے ہیں نا, اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. کسی دوسرے سے تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ مصیبت کا چھپانا نیکی کا خزانہ ہے. ایک آدمی نے امام احمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, اے ابو عبید اللہ, یہ ان کی کنیت تھی, آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا, میں نے جب تم سے کہہ دیا کہ میں عافیت سے ہوں تو بس کافی ہے, تم مجھ سے وہ بات کیوں کہلوانا چاہتے ہو جس کا زبان پہ لانا مجھے پسند نہیں. اللہ اکبر. آپ کو پتا کہ یہ بہت آزمائے گئے تھے, پریشان بہت تکلیفوں میں رہے تھے, تو ایسے ہی حالات میں کسی نے ان سے ان کا حال پوچھنا چاہا. اور لوگ بعض دفعہ کریت کریت کے کیوں پوچھتے, تاکہ کچھ تو اپنے اندر کے معاملے بتائے. کوئی پریشان ہو بیمار ہو, لوگ پوچھے کیا حال ہے, لوگ کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں, اچھا نہیں اور کیا حال ہے, اچھا اور کیا ہے, کہیں درد تو نہیں ہوتا. آپ کہتے رہے الحمدللہ الحمدللہ, لوگ خود ہی مایوس ہو جائیں گے کہ واقعی یہ لوگ ہم سے جو بات پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں بتائیں گے. پھر اگلا نقطہ جو آپ کو اسٹرانگ پرسنالٹی دے سکتا ہے وہ ہے استقامت, کنسسٹنسی. جتنے فرم ہو جائیں گے اپنے معاملات میں, اپنے اصولوں میں, اپنے دین میں, اپنے دنیا میں, اتنے ہی زیادہ آپ مقبول ہو جائیں گے. جتنی آپ دیکھیں کہ دین کے راستے ہوں یا دنیا کے راستے ہوں, انسان کے راستے میں بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں. آپ نیکی کی نیت کر کے تو ذرا بیٹھے, اگلے ہی لمحے ایسی رکاوٹ آپ کے سامنے آئے گی جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. تو ایسے وقت میں جو لوگ جم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جما دیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جاں ہو پیاری. اللہ کے دین کا راستہ تو خاص طور پہ کانٹوں کا راستہ ہے, استقامت پیدا کرنی. دنیا میں بھی تو ایسے ہی لوگوں کی قدر ہوتی ہے نا جو اپنی بات میں سچے ہوتے ہیں. مثلاً آپ کون سا ٹیبل پسند کرتے ہیں, جو جھول رہا ہو, جس کی ٹانگیں ہل رہی ہوں؟ نہیں, کچھ نہیں, آپ ایک کتاب نہیں رکھیں گے اس پر, ڈریں گے کہ کہیں یہ ابھی گر کے میرے اوپر ہی نہ پڑ جائے. مضبوط ٹیبل چاہیے ہوتا ہے نا. فرنیچر لیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, مضبوط ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے جن کو چنتا ہے وہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں. ہواؤں کو دیکھ کے رخ بدلنے والوں کو اللہ نہیں چنتا. وہ لوگ پتوں کی طرح ادھر سے ادھر لڑکتے تو ہیں لیکن ان کا مقام نہیں بن سکتا. اگر آپ اللہ کی نظر میں مقام بنانا چاہتے ہیں تو جم جائیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جمنے سے انسان کو ثبات ملتا ہے اور انسان پھر اپنی عزت کرواتا ہے. اسی طرح اگلا نقطہ جو شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے وہ کیا ہے؟ خوف خدا اور آخرت کا خوف. جتنا کسی انسان کے اندر اللہ کا خوف آتا جاتا ہے اتنا ہی وہ خوبصورت بنتا جاتا ہے. یقین کریں جو بے خوف ہوتے ہیں نا وہ اندر سے کھوٹے ہوتے ہیں. جو خوف والے ہوتے ہیں نا بظاہر ان میں کوئی پمپ اینڈ شو نہ بھی ہو لیکن اللہ کا خوف ان کو حرام کے لقمات سے بھی بچاتا ہے, لغویات میں ملوث ہونے سے بچائے گا, وقت ضائع ہونے سے بچائے گا. اور جواب دہی کا احساس جو ہے یہ انسان کو ویسے ہی سیدھا کر دیتا ہے. اگر ہمیں یقین نہ ہو کہ ہمیں ٹکٹ مل جائے گا تو کون ہے جو سپیڈ لیمٹ پہ چلے, کون ہے جو ریڈ لائٹ پہ رکے؟ جواب دہی کا احساس انسان کو جنرلائز کر دیتا ہے. تو لہٰذا یہ سوچنا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں ہوں, میں جو بولوں گا جو کہوں گا کل اس کا بدلہ مجھے مل جائے گا, تو انسان سوچ کے بولے گا, سوچ کے کہے گا اور کام کرتے وقت ضرور سوچے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اسی طرح اگلی چیز 11th پوائنٹ ہے, یہ حکمت. یہ تو مانگنے کی چیز ہے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ علم اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کیفیت. علم والے بہت ہوتے ہیں لیکن اپنے علم پر عمل کرتے نہیں, کر نہیں پاتے پورا, بدل لیتے ہیں ان کو حالات کے مطابق, مجبوریوں کا نام دے کے خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں. ابن قتیبہ ہیں کہتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک حکیم نہیں ہوتا جب تک علم اور عمل کو جمع نہ کرے. حکمت کس سے آتی ہے؟ عمل کرنے سے آتی ہے. ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ الراس الحکمتی مخافت اللہ, حکمت کا سر اللہ کا خوف ہے. جتنا آپ کے اندر اللہ کا خوف آئے گا آپ کی حکمت بڑھتی جائے گی. لوگ تو دین والوں کو بے وقوف اور مولوی ہونے کا تانا دیتے ہیں نا, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کون سے لوگ کہتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کی برہان سے دیکھ لیتا ہے. یعنی مومن بڑا جینیس ہوتا ہے, انٹلیکچوئل ہوتا ہے, دور تک دیکھتا ہے. وہ بات اس کو دکھنے لگتی ہے جو دوسروں کو نہیں دکھتی. مثلا لوگ تو پمپ اینڈ شو میں پڑھ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں نا. مثلا دنیا کا کوئی ایک خطہ ہے, لوگ کہتے ہیں وہاں چلتے ہیں, بہت مزہ ہے, بڑی عیش ہے وہاں, بہت سہولیات ہیں. لیکن حکمت والا بندہ دیکھ لیتا ہے کہ نہیں, جو کیفیت چل رہی ہے وہاں اب اللہ کے عذاب آنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں رہ گئی, تو میں کیوں وہاں جاؤں کہ میں بھی عذابوں کا شکار ہو جاؤں. وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اسی طرح ایک اگلی چیز جو آپ کو خوبصورت انسان بنائے گی وہ کیا ہے؟ اس چیز کا احساس کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ کا ساتھ جو ہے نا, یہ انسان کو ویسے خوبصورت کر دیتا ہے. جتنا آپ کو اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین ہونے لگتا ہے اتنا ہی آپ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتے ہیں, آپ کے معاملات اپنے رب کے سپرد ہونے لگتے ہیں, آپ نیکیوں میں اضافہ کرنے لگتے ہیں اور برائیوں سے رکنے لگتے ہیں. اور ایک لمحے کے لیے ذرا آپ اللہ تعالیٰ کے احساس کو الگ کر دیں اپنے آپ سے تو کیا ہوگا جو دنیا میں ہوتا ہے؟ چند لمحے بجلی جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی چوریاں ہو جاتی ہیں, کیونکہ معلوم ہے کہ دنیا کی پولیس بیکار ہو گئی, وہ آپ کو پکڑ نہیں سکتے. لیکن اللہ کا ساتھ, اور اسی کا دوسرا نام تقویٰ بھی ہے, تقویٰ, اللہ's کانشیسنس. اسی طرح ایک اور چیز 13, نفس سبقت اور اختصاب. اپنے نفس سبقت کیسے؟ اب دیکھیں کہ انسان پر حسد, حرص, غضب, شہوت, تندی تیزی, جوش بہت جلدی غالب آ جاتا ہے. شیطان ان راستوں سے ہم پہ حملہ کرتا ہے. کبھی ہمیں حسد میں مبتلا کر دیتا ہے, کبھی حرص میں, کبھی شہوتیں دلاتا ہے, لسٹ, گلیمر. بعض دفعہ زندگی میں اتنے کمزور لمحے آ جاتے ہیں کہ انسان حرام سے نہیں بچ پاتا, انکار نہیں کر پاتا. تو ایسے وقت میں انسان اپنے نفس کو مضبوط کر لے کہ نہیں, میں نے تجھ پہ قابو پانا ہے. کیونکہ جب انسان ایسے معاملات میں الجھتا ہے نا تو پھر وہ اپنے اوپر قابو چھوڑ دیتا ہے. وہ حدیث بھی کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی نا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان پہ ایک فرشتہ مسلط ہے اور ایک شیطان. فرشتہ نیکی کا حکم دیتا ہے, شیطان برائی کا حکم دیتا ہے. اگر انسان نیکی کی کام کر لے تو فرشتے سے دوستی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو مزید کام کرنے کی رغبت دیتا ہے, لیکن جو شیطان کی بات مان لیتا ہے تو اس کو برے کاموں میں رغبت ہوتی ہے اور وہ کام برے آسانی سے کرنے لگتا ہے, اور نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ پھر انسان کا نفس موٹا ہونے لگتا ہے اور باقی کام جو ہیں وہ دوسرے اس سے ہو نہیں پاتے. تو لہٰذا اپنے آپ کو جذباتی طور پہ مضبوط کرنا ہے, اور اس کے لیے بہت سارے مجاہدے کرنے کی ضرورت ہے. نفس کو زیادہ عطائشات سے بچانا چاہیے, کس طریقے سے کہ انسان اپنے جذبات پہ قابو پا سکے. اسی طرح اپنا احتساب کرنا چاہیے. رات کو جب آپ احتساب کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. اور ہر دن اگر سونے سے پہلے آپ نے وہ جملہ پوچھ لیا نا اپنے آپ سے, آج کے دن میں اللہ سے کتنا قریب ہوئی اور میں شیطان سے کتنی دور ہوئی, میں جنت سے کتنی قریب ہوئی اور میں جہنم سے کتنی دور ہوئی, یہ چار جملے اپنی ڈائری میں لکھ لیں جو ہر رات آپ نے اپنے آپ سے پوچھنے. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ سے کام کروانے کے قابل ہوں گے. اور آخری چیز اپنی شخصیت کی تعمیر کے راستے میں وہ کیا ہے؟ دعا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ, جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی دعائیں مانگا کلے. اللہم برحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اے اللہ, میں اب تیری رحمت کی دعا کرتی ہوں اور مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا, پلک جھپکنے کے لیے میں اپنے نفس کے حوالے نہ ہوں. کیونکہ انسان ہلاک ہی تب ہوتا ہے جب نفس کے ہلاک ہوتا ہے. زنا کب ہوتا ہے؟ جب نفس کے حوالے ہو گئے. چوری کب ہوتی ہے؟ جھوٹ کب انسان بولتا ہے؟ جب انسان واقعی اس طرح کرتا ہے. لیکن دعا کیسی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ سے مانگو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. اور قبولیت کا یقین کیسے؟ ایک دفعہ کیا ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی, تو گاؤں کے جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ باہر جا کے کھلے میدانوں میں دعا کرتے ہیں, کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں. اس کو طریقہ بھی اس کا یہی ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ مل کے تو باہر جانا ہوتا ہے. تو جب جانے لگے تو ایک چھوٹی سی بچی تھی, تو کہنے کی ٹھہرو, رکنا رکنا رکنا, میں ابھی آتی ہوں. تو انہوں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ وہ چھتری لے آؤں, کیونکہ جب ہم واپسی میں آئیں گے تو بارش ہو رہی ہوگی. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. تو اصل بات یہی ہے کہ جب اللہ سے مانگیں تو پورے یقین سے مانگیں, شعور کے ساتھ مانگیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ واقعی آپ سب کو ان چیزوں سے فائدہ دے گا. کچھ چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں, مثلا آپ دیکھیں شکر کا احساس پیدا کرنا اپنے اندر, مثبت سوچ رکھنا, پازیٹو ہونا, پیسیمسٹ نہیں بننا, آپٹومسٹک بننا. پھر اسی طرح ارادہ اور عزم, اس کو پختہ کرنا, یہ چیز بھی اس میں فائدہ دے سکتی ہے آپ کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کو نفع دینے کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا, محنت کی عادت ڈالنا, اپنے اندر تواضع لے آئیے, وعدے کو پورا کرنا, ایفاء عہد, یہ سب فائدہ دیتا ہے آپ کو. انشاءاللہ جتنا آپ کے اندر یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی اتنی ہی آپ کی فائدے کی چیزیں ہوں گی. صرف نام لکھانے کی حد تک بتا دوں کہ یہ تو اچھی صفات ہم نے اپنی شخصیت میں رکھی, کچھ برائیاں بھی تو نکالنی پڑیں گی نا. وہ کون سی ہیں؟ نمبر ایک, بخل, تکبر, عجب جس کو خود پسندی بھی کہتے ہیں, ریاکاری, حسد, شدت غضب, بہت کھانے کی حرص, جمع کی حرص, یعنی ہر وقت سیکشول ریلیشن کی طرف ہی خیال ہو. اسی طرح مال کی محبت. اور دسواں عمل جاہ. جاہ کہتے ہیں جگہ, یعنی کوئی رتبہ مل جائے, مجھے کوئی آنر مل جائے, جاہ کی محبت. یہ جو 10 چیزیں میں نے آپ کو لکھائی ہیں یہ ابن جوزی علامہ ابن جوزی ہیں, وہی اپنی کتاب جس کا ذکر پہلے بھی گزرا منہاج القاصدین, تو اس میں یہ غور و فکر کے باب میں یہ باتیں کہتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے جس میں اس کو پتا ہو کہ کون سی صفات ہیں جو مجھے نقصان دیں گی اور میں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس پہ کرنا ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ 10 چیزیں ہیں جس پہ انسان کو غور کرتے رہنا چاہیے اپنے بارے میں. کون کون سی؟ نمبر 1, گناہوں پر ندامت ہوتی ہے مجھے, ساتھ ہی ساتھ چیک کریں اپنے آپ کو. مصیبت پر صبر کرتی ہوں؟ تقدیر پر راضی ہوں میں؟ اپنی تقدیر پہ راضی, پسند ہے مجھے اپنا شوہر, پسند ہے اپنے بچے. نعمتوں پر شکر کتنا کرتی ہوں؟ امید اور خوف کا معتدل ہونا, بیلنسڈ, یہ نہیں کہ امیدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنت مل جائے گی اور یا پھر خوف میں اتنے شکار ہو چکے ہیں کہ بس اب تو ہمیں جنت ملنی نہیں. اسی طرح چھٹی چیز ہے دنیا سے بے رغبتی, زہد. ساتویں چیز ہے اعمال میں اخلاص, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہوں؟ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار تو نہیں رہتی میں. اور نواں پوائنٹ ہے اللہ کی محبت. اور دسواں خشوع. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ دل میں اللہ کی خشیت کا آ جانا. اگر آپ نے ان 10 چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالا اور ان 10 کے اوپر غور کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی شخصیت خوبصورت ہوگی. نہ صرف یہ کہ آپ اپنے لیے کام کریں گے بلکہ آپ دوسروں کے لیے بھی کریں گے. ایک ایک کر کے کوشش کیجئے, شروع کیجئے کام کیسے ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہو کریں گے, پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. جتنا زیادہ گہرائیوں میں جائیں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ اور چیزیں بھی ملیں گی جو واقعی کسی انسان کی شخصیت کو گھن کے کیڑے کی طرح کھا جاتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اخلاقی کمزوریاں انسان میں ہوتی ہیں, خسر پھسر, سرگوشیوں کی عادت ہے تو نہیں ہم میں, چغل خوری کی عادت, تنگ دلی, حرص, یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح کچھ اور معاملات ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ موضوع ہمیں اگلے کورس میں بھی چلاتے ہی رہنا پڑے گا, کیونکہ جو عادات کئی سالوں سے اندر داخل ہو چکی ہیں برائیاں, اب ان کو کھرچ کھرچ کے نکالنا ایک دن میں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ابھی تک جو بھی بات ہوئی وہ نفع مند کرے اور ہم سب کو اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.